الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم آیت 52 سے سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں مضمون وہی ہے بنیادی مقدمات پر تاریخ کی استدلال کیا جا رہا ہے پہلے سیدنا نوح کی سرگزشت سنائی گئی اب ہود علیہ السلام کی داستان سنائی جا رہی ہے ان کی دعوت اس آیت میں بیان ہوئی ہے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بھیا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو یہ استغفار اور توبہ کیا چیز ہے اس کی ابتدا کیا ہے اس کی انتہا کیا ہے اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں انہوں نے مزید یہ فرمایا کہ اگر تم استغفار کرتے ہو اور اللہ کی طرف پلٹ آتے ہو تو یرسل السماء علیکم مدرارا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو یہ رسولوں کے بارے میں جو سنت الہی ہے اس کے مثبت پہلو کو پیغمبر نے نمایاں کر دیا ہے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہاں ساری مثالیں اس بات کی پیش کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت کے بعد زمین پر اللہ کی عدالت لگتی ہے اس میں ایک طرف تو منکرین کو یہ وعید سنائی جاتی ہے کہ اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے مقابرت اختیار کرو گے ضد کا رویہ اختیار کرو گے تو نتیجے کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں عذاب شروع ہو جائے گا دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور جس طرح کہ دوسری جگہوں پر وضاحت فرما دی ہے برزخ میں بھی یہی سزا جاری رہے گی اور پھر قیامت میں یردون الی اشد العذاب سخت ترین عذاب میں لوٹا دیے جاؤ گے یہ منکرین یعنی جو اللہ کے رسولوں کے براہ راست مخاطبین ہوئے جن کی زندگی میں جن کے درمیان اللہ کے رسولوں کی بعثت ہوئی ان کو بتایا گیا اس کے مقابل میں جو لوگ ایمان لے آئیں جو ان کی دعوت کو قبول کر لیں ان کے زمانے میں انہیں اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اپنے فضل کی بشارت دیتے ہیں اور یہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسرے مقامات سے بھی کہ یہ فضل و عنایت رزق کی فراوانی کی صورت میں بھی ہوتا ہے اور سیاسی قوت کے حاصل ہونے کی صورت میں بھی ہوتا ہے یعنی دونوں نتیجے نکلتے ہیں سیاست میں بھی اور معیشت میں بھی پہلی چیز کو اس طرح بیان کیا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا یہ ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں برسیں گی فصلیں ہوں گی تو خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے گا یہ ہمیں معلوم ہے کہ قدیم زمانوں میں ایک لمبے عرصے تک لوگوں کی معیشت کا انحصار زرعی تمدن ہی میں رہا ہے اور زرعی تمدن میں سب کچھ اسی پر تھا کہ کیا بویا ہے کیا کاٹا ہے کیا فصل ہوئی ہے اسی پر خوشحالی کا انحصار تھا اسی کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوتا تھا اس سے شہر بنتے عمارتیں تعمیر ہوتی اور بادشاہ لوگ بھی اپنے لیے بہت کچھ عیش عشرت کا سامان پیدا کر لیتے تھے تو فرمایا کہ وہ تم پر چھاجوں میں برسائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے اور جو زمین کے خزانوں کو باہر لے آتی ہے زمین میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے، فصلیں اگاتی ہے، یہی چیز ایک لمبے عرصے تک معیشت کی بنیاد رہی ہے. پھر آہستہ آہستہ انسان جب مزید نیچے گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس میں معدنیات کے بھی بڑے غیر معمولی ذخائر ہیں، اور وہ خزانے بھی چھپے ہوئے ہیں کہ جو آنے والے ادوار کے لیے چھپا کر رکھے گئے ہیں. تو یہاں چونکہ زمانہ وہ ہے جس میں ابھی انسان زرعی تمدن ہی میں داخل ہوا ہے، تو اس لیے صرف میں کا ذکر کیا اور ایک علامت کے طور پر بتایا. لیکن سیاسی قوت بہرحال اس زمانے میں بھی قوموں کو حاصل ہوتی تھی، قبیلے اپنی افرادی قوت کی بنیاد پر غلبہ پا لیتے تھے، اور اس میں بڑی قومیں بھی اس زمانے تک وجود میں آ چکی تھیں. تو فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، یعنی اس وقت بھی تم کو ایک نوعیت کی قوت حاصل ہے، غلبہ حاصل ہے، لیکن وہ تمہاری قوت میں اس سے کہیں زیادہ اضافہ کر دے گا، مزید قوت عطا فرمائے گا، لہٰذا مجرم ہو کر رو گردانی نہ کرو. یہ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے. یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں. یعنی اگر کوئی فرد توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے. اللہ تعالیٰ یہاں رحمت بھی فرماتے ہیں اور بعض اوقات صبر کے امتحان میں بھی ڈال دیتے ہیں. وہاں اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا. جتنے وعدے ہیں وہ فرد کے ساتھ آخرت کے لحاظ سے، یعنی قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو وہاں ان کے لیے ان کی توبہ کے صلے میں یا ان کے صبر کے صلے میں یا ان کی شکر گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا. قومی حیثیت سے البتہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح رسولوں کی بعثت کے بعد قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے اگر وہ منکر ہو جائیں، اسی طرح قوموں کے لیے قوت، شوکت اور بادشاہی کے دروازے بھی کھلتے ہیں. تو یہ اس کو بیان کیا ہے. یہ رسولوں کی دعوت پر اجتماعی توبہ کی برکتیں ہیں جو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی رزق و فضل اور سیاسی قوت میں اضافہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے اور توبہ کرنے والوں کے لیے زمین پر اقتدار اور تمکن کے راستے ہموار کر دیتے. یہ دونوں چیزیں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں. بنی اسرائیل سے بھی جگہ جگہ اسی کا وعدہ کیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جس طرح منکرین کو، مشرکین عرب کو، اہل کتاب کو یہ بتایا گیا کہ تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اسی طرح سے ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم یستخلفنکم فی الارض، اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ اس سرزمین کی بادشاہی دے دی جائے گی. تو یہ وعدے ہمیشہ سے رسولوں کے ساتھ رہے ہیں. چنانچہ سورہ نور میں صحابہ کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو اس طرح بیان کیا اور کہا کہ امن کی حالت میں تبدیل کر دوں گا، خوف کی حالت ختم کر دوں گا، زمین میں تمکن عطا کروں گا. چنانچہ لفظ بلفظ یہ وعدہ جو سورہ نور میں کیا گیا تھا یہ پورا ہو گیا. تو مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو. جب یہ دعوت دی گئی تو کالو یا ہود و ما جیتنا بے بینتن و ما نہنو بے تارکی آلحتنا ان قولک و ما نہنو لکا بے مومنین، انہوں نے جواب دیا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں، یعنی باتیں ہی بنا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، پیغام سنا رہے ہو، مستقبل کے بارے میں کچھ وعدے کر رہے ہو، کچھ وعیدیں سنا رہے ہو، کوئی کھلی نشانی ایسی لے کر آؤ کہ جس سے واضح ہو جائے کہ فی الواقع تم خدائی کی طرف سے آئے ہو، تو تمہاری بات سنیں بھی. تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر تو آئے نہیں، پہلی بات انہوں نے یہ کہی، یعنی کوئی ایسا حسی معجزہ جو فیصلہ کن ہو جائے. فیصلہ کن ہو جائے یعنی جو اللہ تعالیٰ معجزات بھی عطا کرتے ہیں ان میں بھی یہ معلوم ہے کہ ایک پردہ باقی رہتا ہے، یعنی آخری درجے میں کشف حجاب نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ امتحان اٹھا تو نہیں دیا جاتا. تاہم معجزے بھی اللہ تعالیٰ نے دکھائے, جیسے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں. مسیح علیہ السلام کے معجزات کا تو خیر مقصد ہی بالکل الگ تھا, کہ ایک پیغمبروں کو ماننے والی قوم کو سزا دینے کا فیصلہ کرنا ہے تو آخری درجے میں چیز واضح ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا وہ ہم دیکھتے ہیں, لیکن انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ تم ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی تو لے کر نہیں آئے, ایسا کوئی حسی معجزہ تم نے ہمیں نہیں دکھایا جو بالکل فیصلہ کن ہو جائے, جس سے حجاب اٹھ جائے, جس کے بعد کوئی سوال باقی نہ رہے, یہ تو تمہیں نہیں کیا. دوسری بات یہ کہی انہوں نے کہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور ادھر ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں. یعنی یہ محض بات نہیں ہے جس کے سامنے رکھ کر ہم تمہاری بات مان لیں, یہ خیال نہ کرو. اگر کوئی غیر معمولی صورت ہوئی تو ہم غور کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمارا مذہب ہے, ہماری روایت ہے, ہماری ثقافت ہے, ہمارے ہاں ایک تہذیب وجود میں آ چکی ہے, یہ ہمارے معبود ان کے مندر بنے ہوئے ہیں, ہم ان کو پوچھتے ہیں. ہمارے بادشاہ بھی اپنے آپ کو اور ہمارے رہنما اور قائد بھی اپنے آپ کو انہی معبودوں کا اوتار سمجھتے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تمہاری محض باتوں کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. وما نحن لك بمؤمنین, اور نہ تمہاری بات ماننے والے. یعنی انہوں نے صاف صاف یہ جواب دے دیا کہ ہمارے لیے جو دعوت تم لے کے آئے ہو, یہ توحید کی دعوت, اس کے بارے میں تو سمجھ لو کہ اس کے مانے جانے کا کوئی امکان نہیں, یہ ہم پہلے ہی مرحلے میں تمہیں بتا دیتے ہیں. اگر کوئی غور کرنے کی بات بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت ہوگی جب کہ یہ پردہ اٹھا کے کوئی حقیقت دکھاؤ, ورنہ ہم سے کوئی توقع نہ کرو. ان نقول اللہ ترا کا بعض و آلحت نے بسو, ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے. یعنی یہ جو تم قوم کے اندر سے اٹھ کے اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے ہو, پوری قوم سے دشمنی مول رہ رہے ہو, اپنے آپ کو بھی اس خطرے میں ڈال رہے ہو, اور معلوم نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تو ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے, نہ کوئی وحی و الہام کی بات ہے. ہمارے معبودوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو, انہی کی کوئی مار پڑی ہے جو اس طرح کے جنات الہام کرنا شروع ہو گئے تمہارے اوپر, اور کچھ نہیں ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے. ان نقول اللہ ترا کا بعض و آلحت نہ بسو, قال انی اشہد اللہ وشدو انی بری مما تشرکون. ہود نے کہا میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری. انہوں نے بھی جواب میں صاف صاف طریقے سے یہ بتا دیا کہ میں ایک دعوت لے کے آیا ہوں اور پورے شعور کے ساتھ لے کے آیا ہوں, میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں. اس لیے اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہو, تو میں بھی صاف صاف تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جنہیں تم خدا کے شریک بناتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے, ان لوگوں کی بات چونکہ انتہائی بیہودہ تھی, اس لیے ہود علیہ السلام کی غیرت توحید بھڑک اٹھی ہے اور انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ شرک سے برات کا اعلان کر دیا. اوپر جو بات انہوں نے کی تھی وہ بات کسی لحاظ سے بھی کسی معقول انسان کو نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی دعوت, کوئی پیغام, کوئی نظریہ آپ کے سامنے آیا ہے تو اس کا جواب یہ نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تجزیہ کیا جائے, اس کی تحلیل کی جائے, اس پر سوالات اٹھائے جائیں. یہ سب چیزیں معقولیت پر مبنی ہیں. انسانوں سے اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے اور دنیا کا علم بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ زندگی کے معاملات میں, یہ تو صحیح ہے کہ ہر آدمی محقق نہیں بن جاتا, لیکن کھلے دل کے ساتھ ہر چیز پر, اپنے ہر عقیدے پر, اپنے ہر نظریے پر, اپنے ہر زوم پر تنقید سننے کے لیے تیار رہے. یہ تنقید ہے جو انسان کو اصلاح کے راستے پر گامزن رکھتی ہے, اور یہ تنقید ہے جو علم میں ترقی کا باعث بنتی ہے. دنیا میں کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی جب لوگ ماننا شروع کرتے ہیں تو اس سے مذہبی فکر وجود میں آتا ہے. مذہب تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت ہے, وہ اس کو بے کم و کاس پیش کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو انسانی فہم داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں مذہبی فکر وجود میں آتا ہے. مذہبی فکر ایک انسانی عمل ہے, اور جب یہ انسانی عمل ہے تو یہ بھی جس طرح باقی دنیا کے علوم مسلسل کرٹیسزم کا, تنقید کا تقاضا کرتے ہیں, یہ بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی اس کو چھاننے پھٹکنے کا کام جاری رہنا چاہیے, اور لوگوں کی تربیت بھی یہی ہونا چاہیے. یہ ایک بالکل غلط خیال ہے کہ اگر لوگوں کو تنقید کا راستہ دکھا دیا جائے تو عام لوگ تو بالکل منتشر ہو کے رہ جائیں گے. یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں یہ جو چھوئی موئی کا رویہ ہے اس نے لوگوں کو انتشار میں مبتلا کر دیا ہے. ورنہ دنیا میں دوسرے علوم کو دیکھ لیجئے, وہ مسلسل پچھلے 300-400 سال سے نئے نئے پہلو تخلیق کرتے جا رہے ہیں, اور عام آدمی کو بھی دیکھیے تو وہ نئی معلومات کے ساتھ اور نئی ایجادات کے ساتھ اور نئے نتائج کے ساتھ ایڈجسٹ کرتا چلا جاتا ہے. تو مذہبی فکر میں بھی اس سے کوئی مختلف بات نہیں ہوتی. ہم چونکہ اس کو ہوا بنا دیتے ہیں تو اس لیے ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ورنہ اگر لوگوں کی تربیت یہ کی جائے تو تنقید کا ماحول, تنقید کو برے معنی میں نہ لیجیے, یعنی چیزوں کا کرٹیکل انالیسز ہوتا رہنا چاہیے. اس سے علم آگے بڑھتا ہے, اس سے خود اپنے ایمان میں قوت آتی ہے, اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیغمبروں کی دعوت میں اور انسان کے فکر میں کیا فرق ہوتا ہے, یہ چیز بھی واضح رہتی ہے. تو خیر, انہوں نے جواب دے دیا اور یہ کہا کہ میں تو بالکل بری ہوں. پھر آگے دیکھیے تو اسی بنا پر انہیں چیلنج بھی کر دیا ہے کہ تم اور تمہارے معبود میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر کے دیکھ لو, تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ خدا پر سچا ایمان کیا ہوتا ہے اور میں کس کے بھروسے پر توحید کی یہ دعوت لے کر اٹھا ہوں. انہوں نے چونکہ یہ کہا تھا کہ ہم تو یہی کہیں گے کہ تمہارے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس نے ایک طرح کی غیرت پیدا کی ہے, اور سیدنا ہود نے پہلے تو شرک سے برات کا اظہار کیا اور اس کے بعد ایک مزید بات کہی, اور یہ فرمایا کہ انی بری مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, سو تم سب مل کر جس طرح چاہو میرے خلاف چالیں چلو, پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو, میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے اپنے اور تمہارے پروردگار پر. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. تو یہ گویا انہوں نے بتا دیا کہ یہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھ پر مار پڑی ہے, تو اب سب مل کے اور کچھ مار پڑنے کا بندوبست بھی کر لو, جو کچھ ہمت آزمانی یا آزما لو, میں نے توحید کو مانا ہے تو اپنے پروردگار پر بھروسہ کر کے مانا ہے, وہ میری حفاظت کرے گا, مجھے تم مہلت نہ دو اور جو کرنا ہے کر ڈالو. انی توکلت علی ربی و ربکم ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا, ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں, یعنی کوئی چیز بھی میرے پروردگار کی گرفت سے باہر نہیں ہے. وہ اگر کسی کو یہاں مہلت دیتا ہے یا غلط چیزوں کو بھی موقع دے دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ دنیا محال کے قانون پر بنی ہے, اس میں مہلت ملتی ہے اور بڑے سے بڑے شر کو بھی ملتی ہے. یہاں تک کہ ابلیس نے جب کہا کہ میرے مشن کو قیامت تک مہلت دے دی جائے تو اسے بھی دے دی گئی, تو مہلت ملتی ہے یہاں پر, لیکن میرا رب آخری فیصلہ وہی کرنے والا ہے, ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ چوٹی سے مراد ہوتے ہیں یہ ماتھے کے بال, یعنی مطلب یہ ہے کہ گویا کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے. یہ بہت پرانی تعبیر ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں اسی طرح ہے. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا, ہر جاندار کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم, اس جملے کی تو داد نہیں دی جا سکتی, میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے. یعنی میرے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے نہ کوئی کج پیچ چاہیے, نہ مندروں کے راستے چاہیے, نہ برہمنوں کا توسل چاہیے, وہ تو سیدھی شاہراہ پر اپنا گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں جب چاہوں گا، میں جب اس کی طرف جاؤں گا تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پہلے لکھا ہے یعنی اس کی معرفت کے لیے کج پیچ کے راستوں سے گزرنے اور اس کی بارگاہ تک رسائی کے لیے واسطے اور وسیلے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بالکل سیدھی راہ پر ہے. یعنی ادھر ادھر سے ہو کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے، بس مجھے سیدھی راہ کو اختیار کرنا ہوتا ہے، پھر وہ میرے سامنے ہے، میں اس کو پا لیتا ہوں. عقل و فطرت اسے براہ راست پہچانتی ہے، اور آدمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ بالکل سیدھی راہ پر اس کے سامنے موجود ہوتا ہے. یعنی اس کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے مراقبوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے کہیں کسی کھو میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے گیا کے جنگل میں دھیان کرنے کی ضرورت ہے. بس سیدھی راہ کو تلاش کرو اور پھر اس راستے پر چل پڑو، وہ اس راہ پر ہے، اس کا گھر اسی پر ہے. تو اس لیے میرا پروردگار تو بالکل سیدھی راہ پر ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ عَلَيْكُمْ. اس پر بھی اعراض کر رہے ہو، یعنی میں نے تو سیدھی سیدھی بات کر دی، اس پر بھی منہ موڑ رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، تو سن لو، میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. فقط ابلغتکم ما ارسلت به علیکم ویستخلف ربی قوما غیرکم. اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا. یعنی اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، پیچھے انہوں نے کیا کہا تھا، مان جاؤ گے تو آسمان چھاجو می برسائے گا اور تمہاری سیاسی قوت میں اس پر مزید اضافہ کر دے گا. یعنی یہاں تمہیں تمکن، اقتدار، قوت، غلبہ حاصل ہوگا. یہاں پر اب جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جانتے ہو کیا ہوگا، یہ جگہ جس میں تم رہ رہے ہو اور یہ تمہارا ملک اور تمہارا یہ علاقہ، یہ تم سے خالی کرا لیا جائے گا، یہاں کوئی نہیں بسے گا تم میں سے، اور تمہاری جگہ پھر دوسرے آ کر اقتدار کے مالک ہوں گے. اب میرا رب تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو اقتدار کا مالک بنائے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے. اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب عذاب استیصال آئے گا. عذاب استیصال کا مطلب یہ ہے کہ جو بالکل قوم کا خاتمہ کر دے. مطلب یہ ہے کہ عذاب استیصال آئے گا، تمہاری جڑ کاٹ دی جائے گی اور کوئی دوسری قوم تمہاری جگہ لینے کے لیے اٹھے گی. اپنی تمام قوت و شوکت کے باوجود تم خدا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکو. تو اس لیے صاف صاف طریقے سے سن لو کہ اب کیا ہونے والا ہے. وَلَا تَذُرُّونَهُ شَيَّا، تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے. اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظ، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. وہ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو، تمہارے کیا کرتوت ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تمہیں کس انجام کو پہنچنا ہے. تو انہوں نے صاف صاف طریقے سے جب قوم نے انکار کر دیا ہے تو اس کو متنبہ کر دیا. یہ اسلوب بالعموم پیغمبر آخری مرحلے ہی میں اختیار کرتے ہیں. ان صورتوں میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چونکہ اتمام حجت کے مرحلے کی صورتیں ہیں، یعنی مکے کے آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس لیے اس میں دعوت کا یہ پہلو، پیغمبروں کی داستان بھی اب سنائی جاتی ہے کہ انہوں نے آخر میں پھر کیا کہا، یہ بہت نمایاں ہو جاتا ہے. تو ارشاد ہوا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظ. جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا، یعنی وہ عدالت جو پیغمبروں کے رسولوں کی بعثت کے بعد لگتی ہے، جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا، جب ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دی. یعنی اگر قوم ایمان لاتی، دعوت کو قبول کرتی، تو غلبہ، تمکن، اقتدار، معیشت اور معاشرت میں ترقی سب ملتا. لیکن اگر ایسا نہیں، چند لوگ ہیں وہی ماننے والے ہیں، تو بس ان کے لیے پھر نجات ہے. اپنی رحمت سے نجات دی اور اس طرح ایک نہایت سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یعنی جو کچھ ہوا پھر قوم ہود کے ساتھ وہ کوئی معمولی درجے کا عذاب نہیں تھا, اس کی تفصیلات دوسری جگہوں پر بیان ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہود پر بھی عنایت کی اور والذین آمنوا معہ, اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے ان پر بھی عنایت فرمائی اور ان کو اپنی رحمت سے نجات دی. میں نے لکھا یہ عذاب کس طرح نازل ہوا. قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے, یعنی مختلف قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان میں یہ تو صاف واضح ہے کہ ہوا کے اور بادلوں کے تصرفات نے کام کیا ہے زیادہ تر, لیکن صورتیں مختلف ہو گئی ہیں. قرآن میں اس کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ سرما کے بادل رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوئے. چنانچہ بعض قوموں کے بارے میں یہ آتا ہے اور آگے بھی آئے گا کہ جب وہ بادل امٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو کھیتیاں سراب ہوں گی, تو اس موقع کے اوپر پیغمبر نے کہا کہ ظالموں یہ بادل وہ بادل نہیں ہیں, یہ کچھ اور لے کر آئے ہیں. سرما کے بادل رعد و برق کے ساتھ نمودار ہوئے اور باد سرسر آندھی اور طوفان بن کر پوری بستی پر ٹوٹ پڑی یہاں تک کہ ہر چیز فنا ہو گئی. اس میں بعض جگہوں پر بھی بتایا ہے کہ نو نو راتیں ایک ہی صورت پیدا ہو گئی اور پھر نحوست کے وہ ایام اس وقت تک ختم نہیں ہوئے جب تک ایک ایک شخص نظر نہیں ہو گیا. تو مختلف جگہوں پر اس کی تفصیلات ہیں. تو فرمایا کہ ہم نے انہیں بچا لیا. وَتِلْكَ عاد, فرمایا یہ تھے عاد. یہ عربوں کے قدیم ترین اقوام میں سے اور ایک لحاظ سے گویا ان کے آبا ہیں. تو کہا کہ وَتِلْكَ عاد, یہ تھے عاد. جہدو بے آیات ربہم, انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کا انکار کیا. یعنی جب اللہ کے پیغمبروں نے آ کر اللہ کی آیتیں انہیں سنائیں تو انہوں نے انکار کر دیا. جہدو بے آیات ربہم, اس میں بھی دیکھیے لفظ جہدہ استعمال ہوا ہے, یعنی جانتے بوجھتے اصرار کے ساتھ سرکشی اور ہٹ درمی کے ساتھ انکار کر دیا. جہدو بے آیات ربہم وعصوا رسلہ, اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور ہر جبار اور سرکش دشمن حق کے معاملے کی پیروی کرتے رہے. جس طرح کہ رسول اللہ کی سرگزشت میں جب ہم آخر میں پہنچیں گے قرآن کے, تو قریش کی لیڈرشپ اور اس کے ساتھ ان کے سرخیل کی حیثیت سے ابو لہب نمایاں ہو جائے گا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قوموں کے اندر ان کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, یہ بتایا ہے کہ یہ جبار اور سرکش دشمن حق ہوتے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں, رسولوں کی بات نہیں مانی. اس پر حاشیہ ہے, ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی, یعنی عاد کی طرف سیدنا ہود آئے تھے, لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. قرآن کے الفاظ ہیں وَعَصَوْا رُسُلَا, انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی. ان کی طرف اگرچہ ایک ہی رسول کی بعثت ہوئی تھی, مگر کوئی رسول بھی یہ دعوت ان کے سامنے پیش کرتا اس کے ساتھ وہ یہی کرتے. یعنی اصل چیز ایک رسول نہیں ہے, اصل چیز وہ دعوت ہے. اس لیے ایک رسول کی نافرمانی کو تمام رسولوں کی نافرمانی قرار دیا ہے. یہی اس وقت بھی ہے. یعنی جب ہم اللہ کے ایک پیغمبر کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو اصل میں تمام پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں, اور جب ایک کو مانتے ہیں تو لازم ہے کہ سب کو بھی ساتھ مانا جائے. تو یہاں بھی اسی اسلوب کو ملحوظ رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. پھر کیا ہوا, وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. سن لو, آخر کار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی, اور قیامت کے دن بھی. سن لو, عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا. سن لو کہ عاد دھتکار دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ. اصل میں یہ جو آخری تبصرے ہیں ان قوموں پر, یہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود و خواتوہا, یہ ہود اور اس کے ساتھ کی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس لیے کہ یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ آخری مرحلہ ہے, اور اب شاید میری قوم کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. تو آپ کو سخت تشویش بھی رہتی تھی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم کے بعد آخر میں یہی کہا ہے, اور یہ بھی کیا الفاظ ہیں, اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی, سن لو عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, سن لو کہ عاد بتکار دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.